بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آج ہمارا سورۃ القرآن کا ساتواں دن ہے اور آج ہم سورۃ النساء کے شروع سے جو کہ چوتھے سپارے کے آخری پائے سے شروع ہو رہی ہے سورۃ النساء جو کہ چوتھے نمبر کی سورۃ ہے اس سے جو ہے وہ آج شروع کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورۃ النساء النساء کا معنی ہے ویسے نساء کا معنی ہوتا ہے عورتیں عربی میں عورتوں پہ لفظ نساء جو ہے وہ بولا جاتا ہے اور نساء کا معنی ہوتا ہے یعنی عورتوں کے پہ لفظ نساء بولا جاتا ہے اور اس سورت کا نام سورت نساء اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت میں عورتوں کے خواتین کے کچھ اہم مسائل جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں سورت النساء ایک معاشرے کے بہت زیادہ اہم مسائل کے اوپر بہت اچھے انداز سے بیان فرمایا ہے اللہ رب العزت نے یہ سورت مدنی ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس سورت کا خلاصہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خواتین کے مسائل سے شروع کیا کہ ایک معاشرے میں عورت کی حیثیت کیا ہے اسی طرح اگر یتیم بچیاں اگر کسی کے کفالت میں ہوں تو ان کا حق کیا ہوتا ہے پھر وراثت کے اصول بیان کیے پھر خواتین عورتوں میں سے کون عورتیں ہیں جو کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا محرمات کون ہیں ان کا بیان ہوا اور پھر اللہ رب العزت ہمیشہ قرآن مجید میں جب بھی کوئی وعظ و نصیحت ہوتی ہے تو عبرت دلانے کے لیے پہلے اقوام کے واقعات ضرور ہوتے ہیں یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات جو ہے وہ کچھ تفصیل سے جو ہے وہ بیان ان کے ساتھ بیان ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ان کی سازشوں کا تذکرہ ہوتا ہے تاکہ ان کی برائیوں میں کہیں مسلمان نہ شامل ہو جائیں اور ایک اہم بات کی طرف اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے کہ انسان کے پاس آخری فیصلہ کن جو چیز ہونی چاہیے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہونا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر کوئی چون چرا نہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے وہاں بات ختم اس مسئلے کو اس صورت میں کئی انداز سے بڑے زوردار طریقے سے بیان ہوا ہے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان قاضی اور فیصل نہ سمجھے سورت کو ابھی شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة النساء کی یہ پہلی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے خطبۃ الحاجہ تو اس خطبے کے اندر اس سورت کی یہ پہلی آیت ہمیشہ تلاوت کرتے تھے یا ایہا الناس اے لوگو خطاب ہے تمام لوگوں کو یا ایہا الناس اتقوا ربکم اپنے اس رب سے ڈر جاؤ اپنے اس رب کے لیے تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے خلقکم من نفس واحدہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان سے آگے مخلوق کو پیدا فرمایا خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، وخلق منها زوجها، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اللہ نے ان کی بیوی حضرت حواء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو جو ہے وہ پھیلا دیا، اس اللہ سے ڈر جاؤ، واتقوا اللہ الذی تساءلون به، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کا نام لے کے تم مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نگہبان ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں ایک تو حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہو، اب دوسرا بتایا ہے کہ اللہ نے ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے اور اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور دوسرا اللہ نے بتایا کہ انہی میں سے اللہ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا یعنی حضرت حواء علیہ السلام کو، اور یہ بات مشہور ہے کہ حضرت حواء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی یا بائیں پسلی سے جو ہے وہ پیدا کیا تھا، یا ان کو جو ہے وہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ یاد رکھ لیں کہ یقیناً عورت حضرت حواء علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا، کیفیت کیا ہے کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ جس حدیث میں عورت کو ٹیڑی پسلی کے ساتھ بتایا گیا، اصل میں اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ حضرت حواء علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی ٹیڑی پسلی سے نکالا گیا تھا، نہیں، بلکہ اس میں ایک عورت کی فطرت کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ عورت کے اندر جو ہے وہ عموماً ایک ٹیڑ پن تھوڑا سا ضرور ہوتا ہے، جیسے کہ ایک پسلی ہوتی ہے کہ انسان اس کو سیدھا کرنا چاہے سیدھا نہیں ہو سکتی، ٹوٹ جائے گی، تو عورت کے اندر ٹیڑ پن ہونا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں مقصد یہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ حضرت حواء علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمے لگایا ہے کہ شفقت کرتے رہو اور اچھا درگزر کرتے رہو، معافی کرتے رہو، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو کبھی نہیں ہو سکتی ہے، ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس کو ٹیڑھا رہتے ہوئے جتنا اس کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہو اتنا جو ہے اٹھاؤ، وہ اس حدیث کا مقصد ہے، استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ خیر خائی اور بھلائی کرتے رہو۔ تو یہ چیز ایک سمجھنا ضروری ہے۔ دوسرا پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کے نام پہ تم مانگتے ہو، اور رشتہ داروں میں خیال کرو، رشتہ داری کا خیال کرو، صلہ رحمی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جو ہے وہ نگہبان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ یتیم معاشرے میں بہت ہی کمزور طبقہ ہے، یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کا بچپن میں بلوغت سے پہلے اس کا باپ فوت ہو گیا ہو، شرعی لحاظ سے یتیم اسے کہا جاتا ہے، جس کی ماں فوت ہو جائے اس کو شرعی لحاظ سے یتیم نہیں کہتا، اگرچہ وہ بھی ایک محتاج ہے، ضرورت مند ہے، جو بھی ہے، لیکن یتیم اسے کہا جاتا ہے اس بچی کو یا اس بچے کو جس کا باپ فوت ہو گیا ہو بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں رہتا ہے، بالغ ہونے کے بعد یتیم رہتے تو جتنے بھی بوڑھے مرد عورتیں ہیں وہ سارے کے سارے یتیم ہوتے، اس لیے کہ ان کے ماں باپ تو فوت ہو چکے ہوئے۔ تو یتیم اسے کہا جاتا ہے جس کے جو ہے بلوغت سے پہلے پہلے اس کا باپ فوت ہو گیا ہو، اور اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی شرح نسبت زیادہ تھی، اس لیے کہ بہت سارے صحابہ جنگوں میں شہید ہو جاتے تھے اور بعد میں جو یتیم بچے ہوتے تھے ان کی کفالت کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بہت زیادہ حقوق ذکر کیے ہیں، اور خاص طور پہ جب یتیم بچہ چھوٹا ہو اور اس کا مال موجود ہو، یا یتیم بچی چھوٹی ہو اور اس کا مال موجود ہو جو باپ کی طرف سے وراثت میں ملا ہے، اور کوئی انسان جو ہے اس بچی کے اندر طمع اس لیے رکھتا ہے کہ اس کا مال وراثت ہے اس کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے اس مال کو میں کھا جاؤں، یا یہ ہے کہ وہ اس لڑکی میں خود وہ دلچسپی رکھتا ہے کہ بڑی ہوتی ہے تو اپنے ہی بیٹے سے یا اپنے سے اس کا نکاح کرا لے. فرمایا اس طرح کی حق تلفی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. یتیم کو وہ آت الیتام اموالا ہوں، یتیموں کو ان کے مال ان کے سپرد کرو، اور کبھی بھی اچھی چیز بری چیز کے بدلے، یعنی برا مال ان کو دے دو اور اچھا اپنے لیے رکھ لو، اس سے جو ہے وہ بچو. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، ان کے یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ عموماً اپنے بھائی کی بیٹی کوئی فوت ہو، بھائی فوت ہو گیا اس کی اس کے جو ہے، یا سوری اس طرح کر کے کوئی چاچا فوت ہو گیا ہے اس کی اولاد ہے، یا اس طرح کر کے کچھ یتیم بچیاں ہیں جس میں جو ہے وہ لوگ دلچسپی رکھتے تھے کہ بڑے ہو جائیں گے تو ہم خود ہی ان سے نکاح کر لیں گے. لیکن چونکہ اس ایسی بچی جس کی کفالت کی ہوئی ہو، جس کو سنبھالا خود ہوا ہو، ہو سکتا ہے اس کے حقوق پورے نہ کیے جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، جب تمہیں یہ ڈر ہو کہ یتیم کے اندر تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ان کے علاوہ کہیں اور جو ہے وہ اپنے لیے نکاح کرو. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو یتیم کے علاوہ پھر کہیں اور نکاح کر لو، تمہیں اجازت ہے دو عورتوں سے نکاح کر لو، یا تین عورتوں سے نکاح کر لو، یا چار عورتوں سے نکاح کر لو. یہ اس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابتدا کی ہے دو سے، فرمایا دو سے کر لو یا تین سے جو ہے وہ کر لو، یا یہ ہے کہ چار سے کر لو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، ہاں اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو فَوَاحِدَةً، پھر ایک ہی ضروری ہے، یا ایک بھی نہیں کرو تو او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو باندیاں جو ہوتی ہیں وہ جو ہے لے لو اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے. ذالک ادنا اللہ تعالو، یہ زیادہ اس لائق ہے کہ تم جو ہے وہ ظلم سے جو ہے وہ بچو. اور اسی طرح اللہ تعالی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ وات النساء صدقاتهن نحلا، عورتوں کا ان کا حق مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے تمہیں کوئی چیز چھوڑ دیں اسے جو ہے اچھے انداز سے کھا پی سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ ان کے اوپر اگر عورت کا حق مہر زیادہ رکھ دیا گیا ہے، جی جیسے بعض دفعہ جی اس کا 10 لاکھ حق مہر ہے، اس کا 20 لاکھ حق مہر ہے، اتنے کروڑ حق مہر رکھ دیا جاتا ہے، اور بعد میں خامد ساری زندگی بھی دینا چاہے تو نہیں دے سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، ایسی صورت میں کیا ہے اگر عورت کچھ معاف کر دیتی ہے تو آدمی اس کو اچھے طریقے سے اس کا احسان سمجھے، احسان سمجھے جو سے اس میں حق مہر کے اندر اعتدال چاہیے، نہ یہ ہے کہ عورت بیچاری کے لیے 10 روپے اور 100 اور 150 اور اس کی حیثیت گرا کر رکھا جائے، اور نہ ہی خامد کے اوپر بوجھ ڈالا جائے کہ اس کی حیثیت سے زیادہ رکھا جائے، جو دونوں کی حیثیت کے لحاظ سے صحیح ہو اس کو جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا هَنِيئًا مَّرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا قِيَامًا، جو دوسرے بچوں کا، جو یتیم بچے ہیں یا کوئی دوسرے تمہارے کفالت میں آ گئے ہیں اور ان کا کوئی مال ہے جس کی اوپر حفاظت کرنا اور ان بچوں کو سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے، ان یتیموں کو تو ان کے اوپر ان کا مال احسن طریقے سے خرچ کرو، ان کے سپرد نہ کر دو کہ وہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ ضائع کر دیں، اور نہ ہی اس کو جلدی سے کھا جاؤ تاکہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے ختم کر دو، نہیں، جب وہ اپنے رشد کو اپنی سمجھ کو پہنچ جائیں تو ان کا مال ان کے جو ہے سپرد کر دو اور اس پہ گواہ بناؤ. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے. آگے اللہ نے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا، مردوں کے لیے بھی وراثت کا حصہ ہے جو ان کے والدین نے اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی وراثت کا حصہ ہوتا ہے جو ان کے والدین نے یا رشتہ داروں نے چھوڑا ہے. یعنی یہ تصور نہیں ہے کہ صرف مرد وارث بنتے ہیں اور عورت کو وراثت نہیں ملتی ہے. اس آیت میں صرف تصور دینا ہے کہ مرد بھی وراثت کا حقدار بنتا ہے اور عورت بھی وراثت کا حصہ دار بنتی ہے. تھوڑا ہو یا زیادہ ہو جو بھی ہے وہ ایک حصہ جو ہے وہ مقرر ہوا ہے. اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا حَضْرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى, جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو کوئی وہاں پہ دوسرے رشتہ دار یا کوئی مسکین یا کوئی یتیم آ جائیں تو اس میں سے اپنے تمام لوگوں کی رضا مندی سے باقی جو اس تقسیم میں حاضر ہوں ان کو بھی جو ہے وہ اچھے انداز سے حصہ دیا جائے, کچھ نہ کچھ دے دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور معروف اچھی بات جو ہے وہ کرو. ہر ایک انسان ڈرتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ اولاد رہ جائے گی تو ان کیا ہوگا کیسے ہوگا, اسی طرح دوسروں کے بارے میں بھی تمہیں جو ہے وہ ڈرنا چاہیے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں فرمایا وہ جہنم کی آگ, وہ جو ہے اپنے پیٹ میں آگ کو ڈالتے ہیں اور وہ جو ہے انہیں جو ہے وہ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, سعیر کے اندر جہنم کے اندر جو ہے انہیں جو ہے وہ جلایا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کی کچھ تقسیم بیان کی ہے. وراثت کے اندر یاد رکھیں کہ دو سب سے پہلے دو بنیادی باتیں ہیں کہ ایک ہے اصحاب الفروض. اصحاب الفروض انہیں کہا جاتا ہے کہ جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. اب اگر رشتہ داروں میں یہ والا رشتہ موجود ہو تو اسے جو ہے یہ والا مخصوص حصہ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور جس کا حصہ نہیں بیان کیا ہوا قریبیوں میں سے اسے جو ہے وہ باقی حصہ دیا جاتا ہے. میں ایک مثال کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں. مثال بیٹا ہے اور بیٹی ہے تو بیٹی کا حصہ متعین ہے لیکن بیٹے کا حصہ متعین نہیں ہے, اس لیے کہ بیٹی کا حصہ دینے کے بعد جتنا بھی بچتا ہے وہ بیٹے کو جاتا ہے. تو جس کا حصہ متعین کیا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے اصحاب الفروض, فرض والے. اور جن کا حصہ متعین نہیں ہوتا بلکہ باقی جو ہے وہ مال لیتے ہیں انہیں جو ہے وہ عصبہ کہا جاتا ہے. ان آیات میں جو آگے آ رہی ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفروض بیان کیے ہیں کہ جن کے حصے اللہ نے فکس کر دیے ہیں وہ کون کون سے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. پہلا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے اولاد کے بارے میں کہ بیٹوں کو دگنا دیا جائے گا بیٹی کی بنسبت. للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین, اگر دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں فلاحن ثلثا ما ترک, تو ان کے لیے جو ہے وہ پورے مال میں سے دو تہائی حصہ جو ہے وہ موجود ہے. یعنی اگر بھائی نہیں ہے ساتھ اور صرف بہنیں ہیں تو انہیں پورے مال کا جو ہے وہ دو تہائی حصہ یعنی بیٹیوں کو جو ہے وہ دیا جائے گا. مثل فلاحن ثلثا ما ترک و انکانت واحدتن, اور اگر صرف ایک بیٹی ہے تو پھر فرمایا کہ اس ایک بیٹی کو جو ہے وہ پوری جائیداد کا آدھا حصہ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. والی ابوائی ہے, باقی والدین کی طرف کیا ہے. والی ابوائی لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد, اگر اولاد ہے تو ماں باپ دونوں کو دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ دیا جائے گا. فإن لم یکن لہ ولد, اور اگر اولاد نہیں ہے. وورثہ ابواہ, اور ماں باپ وارث بن رہے ہیں اولاد نہیں ہے ماں باپ وارث بن رہے ہیں, تو فلی امہ الثلث, ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا اور باقی سارا باپ کی طرف چلا جائے گا. فإن کان لہ اخوۃن, اگر جو ہے وہ باقی بہنیں بھی ساتھ ہیں تو پھر ماں کو جو ہے وہ چھٹا حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا. اور یہ ساری وراثت کی تقسیم وصیت یا اس کا قرضہ پورا کرنے کے بعد ہے. وصیت جو ہے وہ میت کو فوت ہونے والا اپنے مال میں تیسرے حصے تک وصیت کر سکتا ہوتا ہے کہ میرے مال کا تیسرا حصہ جو ہے فلاں کو دے دو, جن کا اللہ نے حصہ متعین کیا ہے ان کو نہیں, ان کے علاوہ کہیں پر بھی جو ہے وہ دے دو, یہ حصہ جو ہے فلاں کو دے دو یا اس حصے کو اللہ کے راستے میں فلاں جگہ پہ دے دیا جائے یا اس حصے کو جو ہے کسی اور کام میں لگا دیا جائے, تو اپنے مال کے تیسرے حصے تک وصیت کر سکتا ہے. ویسے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ شرعی لحاظ سے یہ جو تیسرے حصے تک وصیت کرنے کا مقصد ہے، یہ اصل تصور یہ ہوتا تھا کہ لوگ فوت جب ہونے لگتے تھے تو اپنا سارا مال اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتے تھے، تاکہ جتنے میں اعمال کر سکا ہوں اتنا تو میں نے کیے ہیں، اور باقی جو میری زندگی کے بعد مجھے اجر ملے وہ میں اس مال کو اللہ کے راستے میں لگا دوں. اب اس کو روکا گیا کہ نہیں، باقی جو اپنے اولاد ہے، جو آپ کے قریبی ہیں، ان کو اچھی حالت میں چھوڑ دینا، اس سے بہتر ہے کہ ان کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے محتاج بنا کے چھوڑا جائے. اور ایک تہائی تک، تیسرے حصے تک اجازت ہے کہ تیسرے حصے تک جو ہے وہ مال میں وصیت کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وصیت کے مطابق دیا جائے اس وصیت اور قرضہ ادا کرنے کے بعد. آیات میں وصیت کو پہلے رکھا گیا ہے صرف اس کی اہمیت کی وجہ سے، وگرنہ سب سے پہلے قرضہ ہوتا ہے، پھر وصیت ہوتی ہے، اور پھر وراثت کی تقسیم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ فرمایا کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ نفع تمہارے فائدے کے لحاظ سے کون سے زیادہ رشتہ دار تمہارے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ نے جس نے یہ حصے مقرر کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے، جاننے والا ہے. اس نے اپنی حکمت سے اور اپنے علم سے ان حصوں کو جو ہے وہ متعین کیا ہے. پھر آگے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اب اگر خامد بیوی میں شادی شدہ میں ہے تو پھر اور بھی ایک چیز باقی ہے کہ اگر بیوی فوت ہوتی ہے تو وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اولاد نہیں ہے تو بیوی کے آدھے حصے کی وراثت جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ دی جاتی ہے، یعنی آدھا حصہ جو ہے وہ خامد کو چلا جاتا ہے، اور اگر اولاد ہے تو پھر چوتھا حصہ خامد کو ملتا ہے. اور بیوی کو جو ہے دوسری سائڈ پہ اگر خامد فوت ہوتا ہے اور بیوی وارث بنتی ہے تو اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ مال کا ملتا ہے، اور اگر اولاد ہے تو پھر بیوی کو آٹھواں حصہ جو ہے وہ ملتا ہے. اور اگر انسان کے نہ ہی والدین ہیں نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، بہن بھائی جو ہیں وہ ہوتے ہیں، تو ان سب کو جو ہے وہ چھٹا حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تمام اس میں جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں. اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو پھر جو ہے وہ تیسرے حصے میں جا کے شریک ہوتے ہیں. ان تمام حصوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ من بعد وصیتی یوصا بها او دین غیر مضار، بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے اس تقسیم کو پورا کرنا ہے. اور پھر فرمایا کہ وصیت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حکم ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، بردبار ہے. علیم اور حلیم فرمایا، اور پچھلی آیت میں علیم اور حکیم فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصص تقسیم کیے ہیں، جو حصے مقرر کیے ہیں، اس میں اللہ کی حکمت کار فرما ہے، اور اللہ نے اپنی حکمت سے حصے بنائے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ سمجھ لے کہ یہ تو جو ہے وہ کوئی ناانصافی ہے یا فلاں ہے. نہیں، دنیا کے جتنے بھی اصول چلتے ہیں، بعض جگہوں پہ اصول یہ ہے کہ خامد اور بیوی جدا ہوتے ہیں، اور خامد اور بیوی فوت ہوتے ہیں، جدا خاص طور پہ ہوتے ہیں، تو خامد کی جائیداد آدھی آدھی تقسیم ہو گئی، آدھی بیوی کو آدھی مرد کو. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو خامد اس بیوی سے جان چھڑانے کے لیے ہزار برے طریقے استعمال کرتا ہے، اور بیوی جو ہے اس طرح کرنے کے لیے، جائیداد لینے کے لیے ہزاروں طریقے استعمال کرتے ہیں. جو شرعی تقسیمات ہیں، یہ اس میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے، اس پہ جو ہے رہا جائے، وراثت کو تقسیم کیا جائے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں عموماً عورتوں کو، بہنوں کو جو ہے وہ باپ کی وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، اور اکیلا بیٹے کو دیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں غلط ہے، جو شرعی لحاظ سے تقسیم کی گئی ہے اس کے مقابلے میں اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا دونوں جگہوں پہ کہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور ایسے ہی واللہ علیم حلیم. اور پھر یہاں پہ نہیں، پھر اللہ نے پھر ان حکموں کی تاکید فرمائی اگلی آیت میں، سورۃ نساء کی آیت نمبر 13 میں، تلک حدود اللہ، یہ ہے اللہ کی حدود، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی. ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, اور یہی سب سے بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدوں کو توڑے گا تو فرمائے ادخلہ نارا خالدا فیہا, اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور ولہ عذاب مہین, اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. یہاں پہ یہ تمام مسائل اللہ رب العزت نے ایک معاشرے کو برقرار رہنے کے لیے جو صحیح حقوق بنتے ہیں ان کے مطابق یہ سارے جو ہے وہ حصص مقرر کیے ہیں. اس کے بعد اب اگلا اصول, اگلے احکامات چلتے ہیں. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن اللہ کان توابا رحیما. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت برائی کر لے اور اس پر چار لوگ گواہ دے دیں تو اس کو جو ہے گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ اللہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے. اور یہ شروع میں مسئلہ تھا, بعد میں سورۃ نور کے اندر جا کے وہ فیصلہ بتا دیا گیا کہ اگر کسی بھی عورت شادی شدہ پہ یا کسی بھی مرد پہ جو ہے وہ زناکاری ہونے کا ثبوت مل جاتا ہے تو اس کی حد کیا ہے, اس کے اوپر اسے جو ہے سنسار کر کے جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. وہ جو ہے سورۃ نور کے اندر اس کے حکم بیان ہو گئے. اب اس آیت میں ایک بات سمجھنے کی ہے تھوڑی سی, کہ چار گواہوں کی. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک عورت کے ساتھ اگر کوئی انسان زیادتی کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ برائی کرنے کی زبردستی کوشش کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ عورت عدالت میں جاتی ہے تو عدالت اسے چار گواہ نہیں مانگے گی. یہ مت سوچیں کہ یہاں پر اس عورت کو جو ہے وہ چار گواہ لانے پڑیں گے تب جا کے اس کا کیس جو ہے وہ سنا جائے گا. نہیں نہیں, یہ جو ہے یہ جو ہے زمین کے اندر فساد ہے اور زمین کے اندر محاربہ ہے جس کا جو ہے وہ آگے چھٹے سپارے میں جو ہے وہ آتا ہے. حکم ایسے لوگوں کی صرف دلیل جو ہے وہ دیکھنا ہوتی, واقعتاً عورت سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے, اس کے لیے قاضی جو بھی طریقہ استعمال کر سکتا ہے. جانچ پڑتال کرنے کے بعد مجرموں کو جو ہے سزا دی جاتی ہے, ان کے ہاتھ مخالف کاٹ دیے جائیں یا ان کو سولی لٹکا دیا جائے یا ان کو جو ہے جلا وطن کر دیا جائے, کوئی بھی سزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہوتی ہے. یہ چار گواہوں کی اس وقت یعنی طریقہ ہے کہ جب دوسرا بندہ کسی دوسری عورت پہ الزام لگاتا ہے کہ میں نے فلاں عورت کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے, فلاں مرد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو جب دوسرے پہ الزام لگانا ہے تو پھر چار گواہوں کی ضرورت ہے. لے کے آؤ, تیرے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہی پیش کرے, پھر جا کے تیری بات کو مانا جائے گا. یعنی اور جس عورت کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہو وہ اپنا مسئلہ اسلامی عدالت میں لے جائے تو وہاں پہ چار گواہ نہیں دیکھے جاتے. چار گواہ وہاں دیکھے جاتے ہیں جب کوئی دوسرا آدمی کسی عورت پہ کوئی الزام لگاتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا ہے, فلاں کو میں نے یہ فلاں جگہ پہ دیکھا ہے, تو اس وقت وہ دوسرا آدمی اپنے دعوے کو سچا کرنے کے لیے اسلام نے کہا ہے کہ اب چار گواہ پیش کر. یہ جو ہے سمجھ لینا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام نعوذ باللہ کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو اور وہ اپنا کیس لے کے جائے اور عدالت اسے جو ہے وہ چار گواہ مانگے, ایسا نہیں ہے. ہاں, اور اگر اللہ نے فرمایا کہ واللذان یأتیان منکم, اگر کوئی ایسی برائی کر لے اور ان کا جو ہے وہ ثبوت مل جائے تو پھر تو وہی حد ہے جو اسلام کے اندر بتائی گئی ہے, اور اگر کوئی اس سے پہلے پہلے جو ہے اپنے اور رب کے درمیان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے. اور پھر فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ, جو انسان غلطی سے گناہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے. لیکن جو لوگ جو ہے فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, جو لوگ ہمیشہ برائیاں کرتے رہیں یہاں تک کہ سانس نکلنے کا ٹائم آئے تو پھر کہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو اس وقت کی توبہ کی ہوئی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی. اس وقت کی توبہ کی ہوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لوگ کفر کی حالت میں فوت ہو جائیں اور آخری وقت جا کے توبہ کرنا چاہیں, بالکل جب سانس نکل رہی ہو, موت کے فرشتے نظر آ رہے ہوں, تو اس وقت وہ توبہ کوئی اللہ کے ہاں حیثیت نہیں رکھتی ہے. اور آگے فرمایا, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی جو ہے وہ وراثت میں جو ہے وہ بٹھا لو. ایک عورت کا خامد اگر فوت ہو جائے تو جیسے اس کی جائیداد وراثت میں ہوتی ہے, جاہلیت میں اس کی بیوی کو بھی ایک وراثت سمجھا جاتا تھا, یا آج کل بھی کچھ ایسے معاشروں میں خامد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کو بہت ہی برا سلوک کیا جاتا ہے اور اس کے سسرال میں اسے جو ہے کہیں زبردستی بٹھایا جاتا ہے کہ اب تجھے زبردستی فلاں کے ساتھ جو ہے وہ رہنا پڑے گا, یہ جو ہے صحیح نہیں ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آدمی جب کسی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو حق مار واپس نہیں لے سکتا ہے, لیکن عورت اگر کسی خامس سے جدا ہونا چاہتی ہے جسے خلع کہا جاتا ہے, تو تب عورت کو جو ہے وہ اپنا حق مہر لیا ہوا واپس کرنا ہوتا ہے. اب ایک انسان جو ہے وہ عورت سے جدا کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ ہے کہ حق مہر بھی لینا چاہتا ہے, تو اس کا طریقہ یہ کرتا ہے کہ عورتوں کو تنگ کرتا ہے بیوی کو تاکہ یہ خود مجھ سے جدائی مانگے گی تو اس کے بدلے میں اپنا حق مہر واپس لے لوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَعْذُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ, ایسا کرنا جائز نہیں ہے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, ہاں اگر کوئی عورت بہت ہی بے حیائی برائی کرنے کو آتی ہے تو پھر جو ہے اس کا جو ہے جو اللہ تعالی نے طریقہ بیان کیا ہے اس کے مطابق کرو. وعاشروہن بالمعروف, اور معروف سے بھلائی سے ایک دوسرے کے ساتھ معاشرت سے رہو. فان کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. اللہ اکبر, یہ والی بات اگر تمام مردوں اور بیویوں کو سمجھ آ جائے تو بہت بڑا معاشرہ جو ہے وہ سلجھ سکتا ہے. اللہ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر تم کسی وجہ سے ناپسند کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند آ رہی ہو کسی لحاظ سے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہو. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم اچھی نہ سمجھ رہے ہو لیکن اللہ نے تمہارے لیے اسی چیز میں بہت بڑی بھلائی رکھی ہو. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. یہی حکم ہے جو پیچھے بیان ہوا کہ جب کسی عورت سے الگ کرنا چاہتے ہو کہ وہاں تم نہیں رہنا چاہتے اور اسے چھوڑنا چاہتے ہو اور پھر کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہو, تو جسے چھوڑنا چاہتے ہو اس سے حق مار واپس نہیں لے سکتے ہو, اگرچہ تم نے اسے خزانہ کیوں نہ دیا ہو. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, قِنْطَار اللہ نے بولا ہے. اسی مسئلے سے ایک مسئلہ ثابت کیا جاتا ہے کہ حق مہر کی کوئی فکس نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے جب دیکھا کہ لوگ حق مہر کے اندر غلو کر رہے ہیں, بہت بڑے بڑے لیول پہ حق مہر جو ہے وہ لگا رہے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے حق مہر کو فکس کرنا چاہا کہ اتنا ہو سکتا ہے, بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو ایک عورت نے کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ عمر تم کون ہوتے حق مہر کو فکس کرنے والے, جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا کہ جب تم نے کسی کو خزانہ نہ دیا ہو, جب خزانے کا اللہ نے ذکر کیا ہے تو کون ہے جو اسے جو ہے وہ فکس کر سکتا ہے, کوئی فکس نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حق مہر بھی بہت سے جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی بیوی کو قرآن مجید کی صورتیں سکھا دینا اس چیز کو بھی حق مہر بنایا تھا. اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نجاشی کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آئی تھی, انہیں جو ہے وہ 12 اوقیے تقریباً 12,000 چاندی کے سکے جو ہے وہ حق مہر میں جو ہے وہ دیے گئے تھے. ایسا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی طرح طلاق کی صورت میں حق مہر واپس نہیں لیا جا سکتا ہے. اتأخذونہ بہتانا وإثما مبینا وکیف تأخذونہ وقد افضى بعضکم الی بعض وأخذنا منکم میثاقا غلیظا. ایک دوسرے کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تمہارا رہا ہے, اب کس طرح کر کے تم واپس لیتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ باپ کی منکوحہ, یعنی جو ایک تو سوتیلی ماں جو ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اسلام میں ایسا نہیں. سوتیلی ماں, ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم, جس سے تمہارے آبا نے, جس سے جو ہے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو تم اس سے کبھی نہیں کر سکتے ہو. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف, جو پہلے جاہلیت میں ہو چکا ہے اب اس آگے جو ہے وہ نہیں جائز ہے. انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا, یہ جو ہے وہ بہت بری چیز ہے, بہت برا گناہ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے محرمات کا بیان کیا کہ وہ کون کون سی عورتیں ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاختی وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر تمہاری مائیں, و بناتکم تمہاری بیٹیاں, اور تمہاری بہنیں, اور تمہاری پھوپھیاں, اور تمہاری خالائیں, و بنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں, و بنات الاختی یعنی بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں, و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور رضاعی مائیں, وہ ماں جس نے دودھ پلایا ہو اور اس دودھ پلانے کی وجہ سے جو بہنیں بنتی ہوں یعنی رضاعی بہنیں, وہ جو تمہارے اوپر حرام ہیں. و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس, وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں. وربائبکم اللاتی فی حجورکم اور وہ ربیبہ جو تمہاری کفالت میں ہو. کفالت کا ایک اتفاقی بولا گیا ہے, ربیبہ اسے کہا جاتا ہے کہ عورت کی بیٹی جو پچھلے خامت سے ہو, اب اگلے خامت کے پاس اس کا نکاح ہوا ہے لیکن پچھلے خامت سے اس کی بیٹی تھی تو وہ ربیبہ کہلاتی ہے. اگر اس دوسری عورت سے یعنی یہ عورت کا اگے دوسرے خامت سے تعلقات قائم ہو گئے ہیں تو اب پچھلی بیٹی اس اگلے خامت سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن, ہاں اگر نکاح ہوا اور کسی وجہ سے فوراً ٹوٹ گیا تو وہ پھر جو ہے ربیبہ سے جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہوتا ہے. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم اور تمہارے صلبی بیٹے جو حقیقی بیٹے ہوتے ہیں ان کی بیویاں یعنی بہو بھی تمہارے اوپر حرام ہوتی ہے. وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں بھی نہیں جمع کیا جا سکتا, یعنی دو بہنوں کو ایک ہی وقت میں ان سے اکٹھا نکاح کیا جائے یہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. الا ما قد سلف, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلے اگر کوئی ایسی کمی کوتاہیاں تم سے ہوتی رہی ہیں تو وہ اللہ معاف کرے گا, آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئندہ جو ہے یہ محرم یعنی حرام رشتوں کا خیال رکھنا چاہیے, ان کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح یاد رکھ لیں کہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ, کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہے. اور وہ کیا ہے؟ بھانجی کو یعنی خالہ کو اور بھتیجی کو اور ایسے ہی پھوپھی کو اور بھانجی کو، ان کو جو ہے وہ ایک رشتے میں نہیں جمع کیا جا سکتا ہے۔ دو ایسے رشتوں کو ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا جن کا آپس میں جو ہے وہ محرم کا رشتہ ہو۔ یعنی یہ ہے کہ بھانجی کو اور اس کی خالہ کو، دونوں کو جو ہے وہ ایک ہی ساتھ نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہوا ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اور آگے پانچواں سپارہ شروع ہوتا ہے تو اس کا بھی تعلق اسی چیز سے ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، جن عورتوں کا آگے نکاح ہوا ہے، اب وہ دوسرے کی بیوی ہے، اس کی بیوی ہوتے ہوئے تم سے اس کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ تمہارے اوپر حرام ہے، جائز نہیں ہے جب وہ دوسرے کی بیوی ہے۔ الا ما ملكت ايمانكم، ہاں جہاد کے اندر، جنگ کے اندر جب باندھی آتی تھی تو کچھ مسلمانوں نے سمجھا تو ان کا تو اپنے علاقے میں نکاح ہوا ہے اور ان کے خامد موجود ہیں، تو ہم ان سے کیسے نکاح کر، یعنی ان کو کیسے باندیا بنا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں، جو باقاعدہ جنگ کے اندر جنگی قیدی بن جاتے ہیں مرد یا عورتیں، وہ غلام اور باندیاں بنتے ہیں، تو اس باندی سے جو ہے وہ تم اسے اپنے گھر میں جو ہے وہ رکھ سکتے ہو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم جو اللہ نے تمہارے اوپر لکھا ہوا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے، دنیا کی کہیں بھی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اور وہ سورت بقرہ میں ایک الگ بات ہے کہ جو مسئلہ گزر چکا ہے کہ کوئی مرد، کوئی عورت، مسلمان عورت کا کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یا اہل کتاب کی مشروط صورت کے علاوہ اہل کتاب کے ساتھ کوئی مرد مسلمان جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن سے تم نکاح کر لو، جن سے تم جو ہے وہ فائدہ اٹھاؤ، ان کا حق مہر جو ہے وہ اچھے انداز سے جو ہے وہ ادا کر دیا کرو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، ہاں حق مہر مقرر ہو چکا ہوا ہے اور خامد بیوی گھر میں آ گئے ہیں، لیکن اب اس حق مہر کے اندر کچھ تھوڑی سی مشاورت ہو جائے کہ دوبارہ جو ہے خامد کہے جی میں تو اتنا نہیں دے سکتا، لہذا بیوی سے کہے کہ تو تھوڑا لے لے اگر اس کے درمیان، یا بیوی کہے کہ جی حق مہر میرا تھوڑا طے ہوا تھا، میں تو زیادہ لینا چاہتی ہوں، تو اس میں اگر کوئی درمیان میں دوبارہ کوئی فیصلہ کسی چیز پہ رضامندی ہو جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالی نے یہ فیصلے بھی اپنی علم اور حکمت سے جو ہے وہ بنائے ہیں۔ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم، لفظ محسن صاد کے ساتھ عربی میں تقریباً چار معنوں میں استعمال ہوتا ہے، شادی شدہ ہونا، آزاد ہونا، پاک دامن ہونا اور مسلمان ہونا، ان تمام معنوں میں ہو سکتا ہے لفظ محسن احصاء صاد کے ساتھ۔ اب سیاق و سباق سے وہ معنی ہوتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، جو تم میں سے یعنی آزاد عورتوں کے ساتھ جو ہے نکاح نہ کر سکتا ہو، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ کسی باندی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، کسی باندی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے، بس اس سے نکاح کرو تو اس کے ورثاء کی اجازت سے، اس کے ورثاء کی جو ہے وہ اجازت سے، اور صحیح طرح جو ہے وہ نکاح کرو، یہ نہ ہو کہ خفیہ طور پہ صرف کوئی دوستیاں جو ہے وہ کرنی ہوں۔ فَإِذَا أَحْصَنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اور دوسرا باندی کے لیے ایک حکم اور قانون ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو غلام اور باندی کو جو ہے وہ آدھی جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ اللَّعْنَةَ مِنْكُمْ، اور پھر فرمایا کہ باندیوں سے نکاح کرنا یہ بھی اس لیے ہے کہ جب تمہیں صبر نہ ہو اور تمہیں جو ہے یہ خطرہ ہو کہ برائی میں نہ پڑ جائیں تو تب ایسا کرو، لیکن اگر صبر کرو اور صحیح طرح کر کے پاک دامن عورتوں سے، آزاد عورتوں سے، مومن عورتوں سے نکاح کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم الحکیم. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز تمہارے سامنے واضح کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح راستے کی ہدایت دینا چاہتا ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. ان آیات میں بار بار اللہ کی صفات علیم حکیم، علیم حکیم، حکیم ہے، علیم ہے، اس لیے کہ جو اللہ نے قانون بنائے ہیں اس سے بہتر کوئی اور نہیں بنا سکتا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا بین العظیم. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ تمہیں برائی کی طرف لگانا چاہتے ہیں تو وہ تو چاہتے ہیں کہ تم پورے کے پورے برائی کی طرف گھس جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں برائی سے بچانا چاہتا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تخفیف کرنا چاہتا ہے، تمہیں مصیبت سے بچانا چاہتا ہے، اور اس لیے کہ انسان جو ہے کمزور پیدا کیا گیا، ضعیف ہے انسان. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کچھ دوسرے احکامات دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 پہ پہنچے ہیں. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس کو اپنے درمیان جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ. ہاں، تجارت کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کر کے لین دین کرو، ایک دوسرے کے مال کے اوپر جو ہے وہ دھوکے سے قبضہ کرنے ایسا نہ کرو، اور کسی مسلمان کو، کسی کو قتل نہ کرو. ولا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو مت قتل کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرنے والا ہے. اگر کسی نے ایسا کیا ظلم زیادتی کرتے ہوئے تو فرمایا فسوف نسلیہ نارن، ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے اور یہ بہت برا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا. پھر اللہ آگے اللہ نے فرمایا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہوں کو صرف اس بنیاد پہ معاف کر دے گا کہ تم بڑے سے بچ رہے ہو، بڑے گناہوں سے بچے رہے ہو. بڑا گناہ، گناہ کبیرہ کسے کہا جاتا ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اور بہت سے دوسرے علماء نے بھی کبائر کے اوپر کتابیں لکھی ہیں کہ کون کون سے کبیرہ گناہ ہیں. بہت زیادہ گناہوں کو جو ہے شمار کیا جاتا ہے. خلاصہ، جس پہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی وعید آ رہی ہو تو وہ انسان کوئی عمل کرتا ہے، یا اس پہ اس عمل پہ لعنت آ رہی ہو اور اس کا کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، یا جس کام کا اللہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہو اور کوئی انسان اس کو چھوڑ رہا ہوتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ میں ہوتا ہے. فرمایا اگر گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ تو صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبیرہ سے بچنے کی وجہ سے ہی معاف کر دے گا. وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض. اس آیت کے بارے میں، اس اگلی آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ مرد تو بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں اور ہم تو وہ کام نہیں کر سکتی ہیں، جہاد میں جانا ہے، اس طرح صدقہ خیرات کرنا ہے کمائی کر کے، تو ہم وہ کر نہیں کر سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر ایک کو ایک حصہ دیا ہے، ہر ایک کو ایک فضل دیا ہے. عورتیں اگر گھر میں رہ کے سارے کام کرتی ہیں، خامد کی فرما برداری کر کے، اولاد کو نیکی کے راستے لگا کے، اپنے بھی خامد کے حقوق بھی اور اللہ کے حقوق بھی پوری طرح پوری کرتی ہیں، تو انہیں اسی طرح کا اجر ملتا ہے جیسے مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے چاہتے ہیں. تو ہر ایک کو اللہ نے ایک مرتبہ دیا ہے. ایک دوسرے کے اوپر نہ کرو کہ ان کو کیوں دیا گیا اور ان کو کیوں دیا گیا ہے. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسألوا الله من فضله ان الله کان بکل شیء علیما. آگے اللہ نے فرمایا ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء قدیر، اور پھر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، تمام مسائل بھی بیان کیے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہوتے ہیں وہ عورتوں پہ قوام ہوتے ہیں. اصل ذمہ داری جو ہے وہ اسلام میں مردوں پہ آتی ہے، مردوں کو عورتوں پہ حاکم مقرر کیا گیا ہے. بما فضل اللہ بعضهم على بعض، بوجہ اس کے کہ جو اللہ نے مردوں کو ایک فضیلت دی ہے عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں عورتوں پہ، اس لیے انہیں جو ہے وہ عورتوں پہ حکمران مقرر کیا گیا ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، مردوں کو حکمرانی ضرور دی گئی ہے لیکن نیک عورتیں بھی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو نیک عورتیں ہوتی ہیں ان کا بھی اپنی جگہ پہ مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، جو قنات کرنے والی ہے، حفاظت کرنے والی ہیں اس کی عدم موجودگی میں، وہ بھی ان کا بھی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. اور آگے فرمایا واللہ کی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا. اللہ کا جو قانون ہے یاد رکھیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. یہ جتنے بھی ہمارے دماغ میں جدید قوانین اور آزادی، اور یہ ایک دماغوں میں ڈالا جاتا ہے کہ آزادی نسواں ہونا چاہیے، عورتوں کو مکمل آزاد، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں نے جتنا حق بیان کیا عورت کا، اتنا تو کبھی بھی کوئی کفرستان نہیں دے سکتا ہے. جتنے بھی انسانی حقوق کے دعوے دار ہیں وہ حق کبھی نہیں دے سکتے ہیں جو اسلام نے حق دیا ہے. کتنا ہی خوبی ہے اسلام میں کہ عورت کا اپنا مال ہونے کے باوجود خامد ذمہ دار ہے اس کے خرچے پورے کرنے کے، اور آزادی نسوان کے دعویٰ کرنے والے کہتے نہیں وہ عورت اپنا الگ سے کمائے، خامد اپنا الگ سے کمائے. اسلام نے خامد کو ذمہ دار بنائے ہیں کہ بیوی کے رہنے کے، اس کے پہننے کے، اس کے کھانے کے خرچے کا ذمہ دار ہے. یہ ذمہ داری اسلام نے دی ہے. اور فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسے خامد کے حق ہیں ایسے عورت کے بھی حقوق اسلام نے بیان فرمائے ہیں. اب چونکہ مردوں کو حاکم مقرر کیا ہے تو ان کی حکومت، ان چونکہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، تو کچھ معاشرے کو جو ہے وہ صحیح رکھنے کے لیے کچھ اصول ضابطے بھی دیے ہیں. وہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف معاشرے کو برقرار رکھنے کے لیے. تو آگے اللہ نے فرمایا واللہ کی تخافون نشوزہن، جن عورتوں سے تمہیں نافرمانی کا ڈر ہو، نشوز کہ وہ جو ہے نافرمان بن کے غلط راستے پہ جا رہی ہوں، تو پھر ان کے مرتبے دیے، سب سے پہلے فاعظوہن، ان کو نصیحت کر کے سمجھاؤ صحیح یہ ہے غلط یہ ہے. اور اگر نصیحت کر کے سمجھ وہ نہ سمجھے تو پھر آگے یہ ہے کہ واہجروہن فی المضاجع، اپنے بستر ان سے الگ کر لو، یعنی اپنے آپ کو ناراض ہو کے ان سے، ان کے مقصد ہو کہ بیوی صحیح ہو جائے. اور اگر دو کام یہ بھی نہیں ہو سکتے تو پھر فرمایا واضربوہن، پھر انہیں کوئی سزا دے سکتے ہو، لیکن اس سزا کا بھی تعین حدیث میں موجود ہے کہ کوئی ایسے طریقے سے نہ کوئی سزا دے دو کہ جسم میں کوئی نشان جو ہے وہ آ سکتے ہوں. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ فرما بردار بن جائے تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر تم کسی طرح ان کے اوپر اپنا کوئی جو ہے وہ طریقہ استعمال نہیں کر سکتے ہو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اللہ تعالیٰ ہی بلندی والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب دوسروں کو حکم یہ ہے کہ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ خامد بیوی میں کوئی جو ہے وہ شقاق اختلاف پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ ایک بیوی کی طرف سے، اس کے رشتہ داروں کی طرف سے، اور ایک خامد کی طرف سے ایک دوسرا آدمی متعین کیا جائے جو دونوں کی طرف سے رضا مندی سے ہو کہ میری طرف سے یہ وکیل ہے اور اس کی طرف سے وہ وکیل ہے، اور وہ آپس میں بیٹھ کر جو ہے صلح صفائی کریں. کوئی بھی طریقہ اپناؤ، سب سے پہلے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں کی خواہش ہوگی کہ ہم نے یقیناً اصلاح کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ ملا دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ علیم ہے خبیر ہے. اور ان مسائل کو بیان کرنے کے بعد پھر آگے قرآن مجید جو ہے وہ عام مسائل کی طرف چلتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ، اور ایسے ہی سفر کے ساتھیوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں، غلام ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک اپناؤ. وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو تکبر کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اور فرمایا جو لوگ بخیل بنتے ہیں، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بخیل ہونے کا حکم دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا اسے جو ہے وہ چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی فضل دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں. تو فرمایا ایسے کافروں کے لیے وعددنا للکافرین عذاب مہینا، ہم نے کافروں کے لیے جو ہے وہ بڑا ہی رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اور جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں صرف اور صرف دکھاوے کے لیے، اور اللہ پہ ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو فرمایا ان کا سب سے قریبی دشمن شیطان ہے، اور اس سے برا کوئی اور دشمن نہیں ہو، اس سے برا کوئی قریبی یعنی اس سے برا کوئی اور نہیں ہوتا. ان کا جو ہے سب سے قریبی جو اللہ کے پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، دکھلاوے کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں، تو وَمَن يَكُن الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، ایسے لوگوں کا قرین اور دوست شیطان ہے، اور اس سے برا کوئی اور دوست نہیں ہو سکتا ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اس پہ کیا حرج ہوتا کہ کیوں نہ ہو کہ جنہوں نے خرچ کرنا ہے دینا ہے، کیوں نہ ہوتا کہ وہ اللہ پہ ایمان لاتے، آخرت پہ ایمان لاتے، پھر اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، لوگوں یہ عقیدہ بنا لیں، یہ جو ہے وہ ذہن بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنتا یضاعفہا، اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ اس نیکی کو بڑھا چڑھا کر دگنا تگنا کر کے جو ہے وہ لاتا ہے. وان تک حسنتا یضاعفہا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم زیادتی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو نیکیوں کو بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ دیتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی اس دن کیا حال ہوگا جس وقت ہر امت پہ ہم ایک گواہی دینے والا کھڑا کریں گے، اور آپ کو ان پہ گواہی دینے والا جو ہے وہ بنایا جائے گا، وہ دن کیسا ہوگا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن مجید سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت النساء کی تلاوت شروع کی، جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ آنسوں سے تر ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں کہ وہ دن کتنا سخت ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک امت پہ گواہی دینے والا کھڑے کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پہ جو ہے گواہی دینے کے لیے کھڑا کیا جائے گا. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض، اس دن کافر خواہش کریں گے ہائے کاش کہ کسی طرح آج ہمیں زمین میں برابر کر دیا جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا سکیں گے، کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ سے چھپا سکیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے احکامات دیتے ہوئے فرمایا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یاد رکھیں جیسے سورۃ بقرہ میں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو شراب ہے، نشہ ہے، اسلام میں اس کی حرمت تدریج آئی ہے. تدریج کا مطلب آہستہ آہستہ. شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ نماز میں نشے کی حالت میں نہ جاؤ، پھر بتایا گیا کہ اس میں اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اور پھر آگے چل کے اس کو حرمت پوری حرام کر دیا گیا تھا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سارا کا سارا شیطان کے عمل سے ہے، اس سے جو ہے رجس ہے، فاجتنبوہ، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، اسے بچنا ضروری ہے۔ لیکن شروع میں یہ حکم تھا کہ اے ایمان والو نماز کے اس کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلم ما تقولون، وجہ علت سبب کیا ہے، نوٹ کریں اس بات پہ کہ نماز کے قریب مت جاؤ، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے، حتی تعلم، اس لیے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ اکبر، آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نشہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں ہوتا کیا بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ یاد رکھیں کہ نماز رب اور بندے کے درمیان ایک ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے، اس میں بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں رب کو کیا بول رہا ہوں۔ نماز کا ترجمہ جانیے اور زندگی کے آخری نماز سمجھ کے جیسے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس طرح کر کے نماز جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ حتی تعلم ما تقولون، ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان سفر پہ ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے، یا کوئی انسان بیمار ہے، یا انسان پھر یعنی بیمار ہے اور پانی استعمال کرنے سے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر انسان جنبی ہو جاتا ہے، اسے نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور وضو کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پانی استعمال کرنے پہ قادر نہیں ہے یا پانی ہے نہیں، تو فتیمم سعیدن طیبن، پاک مٹی لے کر اسے تیمم کر لو۔ تیمم کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ زمین پہ مارے جائیں، اتھیلیاں ایک ہی دفعہ ان کو تھوڑا سا جھاڑ کر صرف چہرے کا اور دونوں اتھیلیوں کا آپس میں مسا کر لینا، ایک ہی دفعہ زمین پہ مارا جائے، اور پھر ایک ہی دفعہ سے چہرے کا اور دونوں اتھیلیوں کا مسا کر لینا، یہ تیمم کہلاتا ہے۔ وضو کے لیے اور غسل کے لیے ایک ہی طرح کا جو ہے وہ تیمم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کر کے جو ہے وہ ثابت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے کچھ حرکتوں کو بیان کیا ہے تاکہ مسلمان ان سے جو ہے وہ باز رہیں۔ فرمایا الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، جنہیں اللہ نے کتاب کا کچھ حصہ دیا تھا، وہ گمراہی کو لیتے ہیں، گمراہی کو خریدتے ہیں، اور تمہیں بھی راستے سے جو ہے وہ بھٹکانا چاہتے ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، مددگار ہونے کے لحاظ سے، مدد کرنے والے کے لحاظ سے، دوست کے لحاظ سے اللہ ہی کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کو بدلتے ہیں، سمعنا اور عصینا کہتے ہیں، سمعنا اور عصینا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں کیا ہے تا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم، اگر اللہ کی بات سنتے، سمجھتے، سمعنا واطعنا کہتے تو یہ ان کے لیے کتنا ہی بہتر ہوتا۔ ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت ہے، فٹکار ہے، فلا یؤمنون الا قلیلا، اس لیے ایمان نہیں لائیں گے۔ اے ایمان، آگے فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے اہل کتاب، جو چیز تمہارے پاس تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اس کو کیوں نہیں ایمان لاتے ہو، اس پہ ایمان لے آؤ اس سے پہلے پہلے کے چہرے جو ہے وہ مسخ کر دیے جائیں۔ فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اپنی لعنت بھیجے یا چہروں کو مسخ کر دے، اس سے پہلے پہلے ایمان لے کے آ جاؤ۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم ہو کے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قانون یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کے پاس جب چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی سب کچھ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کی کوئی معافی نہیں ہوگی جب اللہ کے پاس چلے گئے، جب دنیا سے موت آ گئی، دنیا سے چلے گئے، پھر شرک کرنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ معاف کرتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. اور جو کوئی بھی شرک کرتا ہے اس نے اللہ پہ بہت بڑا جو ہے وہ بہتان باندھا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. اس میں تذکرہ تو یہود کا ہے لیکن ضمناً اشارہ بھی ہے. جو لوگ اپنی تعریفیں کیا کرتے ہیں, ہم فلاں ہو گئے ہم فلاں ہو گئے, وہ لوگوں اپنی تعریفیں کرنے سے کچھ نہیں بنتا. صحیح پاک لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کی تعریف بنے, اللہ تعالیٰ جن کی تعریف کرے. وَلِلَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرہ برابر گٹھلی کے اوپر ایک چھوٹی سی باریک جھلی سی ہوتی ہے, اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. کس طرح کر کے اللہ پہ یہ جھوٹ باندھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا, اس سے بڑا کوئی بڑا اور گناہ نہیں ہو سکتا جو انسان اپنی طرف سے بات بنا کر اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دیتا ہے. أَلَمْ تَرَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. یہ اہل کتاب جنہیں اللہ نے کتاب کا حصہ دیا تھا, تعجب ہے ان پر کہ یہ جو ہے وہ طاغوت اور بتوں پہ جو ہے ان پہ ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کافروں سے کہ یہ اچھے ہیں مومنوں سے, مسلمانوں سے تو یہ کافر اچھے ہیں. اولئک الذین لعنہم اللہ, ان پہ اللہ کی لعنت ہے, اور جس پہ اللہ لعنت کرتا ہے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کیا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بادشاہت دی ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. اصل چیز یہ ہے کہ کیا یہ حسد کر رہے ہیں؟ اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ, کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر اپنا پیغمبر بھیج دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ صحیح راستہ دے دیا ہے, کیا اس کے ساتھ حسد کر رہے ہیں؟ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. ہم نے آلِ ابراہیم میں ہی اپنی کتاب اور حکمت کو نازل کیا ہے اور بہت بڑی بادشاہتیں بھی دی ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. کچھ تو اہل کتاب کی ایمان لے آئے, کچھ نہ ایمان لے آئے, اور اللہ تعالیٰ کی جہنم جو ہے وہ کافی ہے جلانے کے لیے. جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا, اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالے گا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها, ایک دفعہ جب چمڑے جل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسرا چمڑا دے دے گا تاکہ وہ عذاب کے ذائقے کو بار بار چکھتے رہیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما. اور ایمان والوں سے فرمایا, والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار. جو ایمان لائے نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ انہیں جنات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, وہاں ان کے لیے جو ہے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَنُدْخِلْهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا, اور گہرے سایوں میں جو ہے انہیں رکھا جائے گا, گہرے جو ہے وہ سایوں میں انہیں جو ہے وہ رکھا جائے گا. اور فرمایا, اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, امانت کو امانت والوں کے پاس پہنچا دیا کرو, جس کی امانت ہو اس تک دیا کرو. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اور جب کبھی بھی تمہیں دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جائے تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما يعظكم به, بہت عمدہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت نصیحت کرتا ہے. ان اللہ نعم ما يعظكم به ان اللہ كان سميعا بصيرا, اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 پہ پہنچے ہوئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے, اے ایمان والو, اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور ان لوگوں کی بھی کہ جنہیں اللہ نے تمہارے اندر صاحب اقتدار بنایا ہے, صاحب حکومت بنایا ہے. جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو اسلامی حکومت میں جو اسلامی حکمران ہوتا ہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق فیصلے کرتا ہے, تو وہ جیسا بھی ہو اس کے حکم کا ماننا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہوتا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اور پھر فرمایا کہ اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، اطاعت اللہ کی، اطاعت اللہ کے رسول کی کرنی ہے اور ایسے ہی اطاعت اپنے حکمرانوں کی کرنی ہے، لیکن اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے آپس میں، عوام میں، عوام اور حکومت میں، یا کسی شرعی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو پھر جو دلیل بنانی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو دلیل بنانا ہے، یہاں پہ اولو الامر نہیں کہا. جب کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو جو دلیل بنانی ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ ہے اصول اور ضابطہ اگر تم اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا. یہی سب سے بھلائی ہے، یہی سب سے بہتر ہے انجام کے لحاظ سے کہ اطاعت کی جائے اللہ کی، اطاعت کی جائے اللہ کے رسول کی، اور اطاعت کی جائے اپنے حکمرانوں کی بھی. لیکن جب کبھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو جو چیز تمہارے لیے ایک فیصل بن سکتی ہے، جس چیز کو بطور دلیل کے بنایا جا سکتا ہے اختلافات میں، وہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اہل کتاب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول سے ہی فیصلے کروانے ہوتے ہیں تو الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. اللہ اکبر. اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان تمام آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے رہے کہ جن واقعات میں کچھ ایسے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی دوسرے کو جو ہے وہ فیصلہ کرانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ آیات نازل کی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو پھر فیصلہ اگر کروانا ہے تو صرف وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہو سکتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. منافقین ہمیشہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کہیں اور سے جو ہے وہ ہم کرا لیں، اور وہیں پر جو ہے وہ رکاوٹ ڈالتے تھے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اور منافقین پہ جب کوئی مصیبت آتی تو پھر دوڑ کر اللہ کے رسول کے پاس ہی آتے ہیں، لیکن جب آسانی میں کوئی فیصلہ کرانے کی کوشش ہوتی تو یہودیوں کی طرف بڑھ گئے تھے اور وہاں سے فیصلہ کرانے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی مذمت کی ہے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنا رسول بھیجا ہے، اللہ کا مقصد یہ ہے لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اسی کی فرما برداری کی جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. اگر کوئی انسانی نافرمانی کر لے اور پھر اللہ کے رسول کے پاس آتا اور اللہ کے رسول اس کے لیے معافی مانگ دیتے تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کر سکتا تھا. آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور قانون اور ضابطہ دیا ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. تیرے رب کی قسم ہے ہرگز ایمان نہیں لا سکتے یہاں تک کہ آپ کو اپنے تمام اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ نہ سمجھ لیا جائے. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنانا ہے، فیصلہ کرنے والا آخری فیصلہ انہی کا ہوگا. پہلا پوائنٹ یہ ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے معاملات، اپنے جھگڑوں میں فیصل نہ بنائے. پہلا پوائنٹ یہ. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دے دیں اس کے اندر کوئی حرج محسوس نہ کریں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور تیسری بات ہے ویسلموا تسلیما، اسے پوری طرح تسلیم کر لیں، جب تک کہ یہ تین کام نہ کریں اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے. یاد رکھیں جب بھی کہیں جھگڑا ہو جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ کیا جائے تو تین پوائنٹ ضروری ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ان کی احادیث کو جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے اپنے فیصلے کے لیے بنایا جائے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب کسی چیز میں فیصلہ بنا لیا، فیصلہ آ گیا، تو اس کو پوری طرح تسلیم کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کرنا، پوری طرح تسلیم کرنا ہے، تو تب جا کے ایمان پورا ہوتا ہے. اس آیت کے ضمن میں کچھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا، اس نے جو ہے وہ فیصلہ اللہ کے رسول سے بھی کروایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بعد میں چلا گیا کہ وہاں سے فیصلہ کروایا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافع کی گردن کو اڑا دیا تھا کہ جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا. بہرحال یہ واقعہ جو ہے وہ کوئی صحیح سندوں سے ثابت نہیں ہے. جو زیادہ سند سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے، پھوپھی زاد بھائی لگتے تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا ایک کھیت میں پانی دینے کے بہانے سے، جو کہ حق پہلے حضرت زبیر ہی کا بنتا تھا اور پھر جو ہے اس کا پانی کا بنتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا کہ پہلے پانی تو لگا لیا کر اپنے کھیت کو، اور پھر تھوڑا سا تر ہونے کے بعد پھر اپنے بھائی کے لیے پانی کو چھوڑ دیا کر. اس نے کہا، اس آدمی نے بول کے کہہ دیا کہ آپ نے اپنے اس کے لیے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ یہ آپ کا پھوپھی زاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال سرخ ہو گیا اور پھر فرمایا، اے زبیر تو اپنا پورا حق وصول کر، یہاں تک کہ پانی اوپر فل جو ہے وہ بھر جائے کھیت، پھر اس کے لیے آگے پانی جو ہے وہ چھوڑا جائے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا تھا کہ اس وقت تک کوئی انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل ماننے کے بعد آپ کے دیے ہوئے فیصلے کو پوری طرح جو ہے وہ تسلیم نہ کرے. آگے اللہ نے فرمایا ہے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اسی اہل کتاب کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ اگر انہیں حکم دیتا کہ ایک دوسرے کو اپنے آپ کو قتل کرو یا گھروں سے نکل جاؤ تو بہت کم لوگ ہیں جو وہ پورا کرتے، اور اگر اللہ کے حکم کو جیسا بھی وہ پورا کر لیتے تو فرمایا یہ بہتر ہوتا. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر یہی اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے تبھی اجر عظیم جو ہے عطا فرماتا اور تبھی انہیں جو ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دی جاتی. پھر اللہ نے فرمایا، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، تو اس کو ان لوگوں کے ساتھ ملایا جائے گا جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے. جو اطاعت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی، اس کو ملایا جائے گا ان لوگوں کے ساتھ جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے. اور وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ ہیں اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور کتنا ہی یہ جو ہے وہ عمدہ ہے، یہ رفاقت کتنی ہے عمدہ، یہ ساتھ ہونا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ملایا جائے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے. ہر نماز میں دعا کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور یہاں فرمایا کہ انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور کتنا ہی یہ عمدہ ہے وہ ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ملنا، یہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوتا ہے. وکفا باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں سے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منکم لمن لا يبطئن فان اصابتکم مصیبۃ قالوا قد انعم الله علی اذ لم اكن معهم شهیدا
وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. منافقین کی کچھ باتیں جو ہے وہ بیان ہو جاتی ہیں. جب مسلمانوں کے ساتھ آسانی ہوتی ہے تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں, اور مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو چاہتے ہیں کہ کاش کہ ہم ان کے درمیان ان کے ساتھ کیوں نہ ہوتے, اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان سے جو ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو, ان سے اپنا بچاؤ اختیار کرتے رہو, ان سے بچتے رہو, اور اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہو. فانفروا ثباتا او انفروا جميعا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ. اللہ کے راستے میں قتال کرتے رہیں جو اللہ سے آخرت چاہتے ہیں دنیا کے بدلے میں. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں قتال کرے گا وہ غالب آ ہوگا یا مغلوب ہو جائے گا. دونوں صورتوں میں اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, ہم جو ہے اسے جو ہے وہ اجر عظیم جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. اور آگے فرمایا ایمان والوں سے اے ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جب کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو تم کیوں نہیں قتال کرتے ہو اللہ کے راستے میں, جبکہ زمین پہ بہت سارے مرد والمستضعفین من الرجال والنساء, جب ایسے مسلمان کمزور اور ایسے مسلمان مرد عورتیں کمزور جو یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها, اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے ظالم ہیں لوگ, اے اللہ ہمیں اسے نکال دے. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا, اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار اور ہمارا کوئی ولی بنا دے, ہمارا کوئی دوست بنا دے. جب ایسے مجبور مسلمان ہوتے ہیں کسی علاقے میں تو تم کیوں قتال نہیں کرتے ہو. فرمایا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. والذین کفروا, جو لوگ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, اور جو کافر ہوتے ہیں وہ تو قتال کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں. فقاتلوا اولیاء الشیطان, شیطان کے دوستوں سے قتال کیا کرو. ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کا مکر, شیطان کی تدبیر ہمیشہ کمزور ہوتی ہے. الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال تولوا فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. جب اللہ تعالی کی طرف سے قتال فرض ہو گیا, کچھ لوگ تھے پہلے جو ہے وہ مانگا کرتے تھے, اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ آ گیا تو اس میں جو ہے وہ کمزور ہو گئے, اور اس میں جو ہے وہ ان کے دلوں میں اللہ کا یعنی اس وقت قتال سے جو ہے وہ ڈرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے, کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے. اور موت جو ہوتی ہے وہ اللہ اسی وقت آنی ہے جس وقت اللہ نے مقرر کی ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, موت وہاں آ کے رہے گی جہاں اللہ نے مقرر کی ہے, اگرچہ انسان جو ہے وہ بہت بڑے محفوظ قلعوں کے اندر بھی چلا جائے تو جب اللہ نے اس کے لیے موت رکھی ہے تو موت جو ہے اسے آ کر رہنی ہے. ان تصبهم حسنۃ یقول هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقول هذه من عندک قل کل من عند اللہ, جب کوئی اچھائی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے, اور جب کوئی برا حالات آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. کچھ ایسے منافقین یا کچھ ایسے لوگ کہہ دیتے تھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل کل من عند اللہ, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا, یہ لوگ جو ہے کیوں نہیں بات کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آگے ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك, جو کچھ بھی انسان پہ اچھائی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور اگر انسان کے اوپر جو ہے وہ کچھ بھی کچھ برائی ہوتی ہے تو وہ انسان کے ان اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. انسان کے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اوپر جو ہے وہ برے حالات جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور فرمایا ہم نے ہی آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے.
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب چیزوں پہ گواہ ہے اور ہم نے آپ کو رسول بنا کے جو ہے وہ بھیجا ہے. وہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے اطاعت کی اللہ کے رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی, جس نے اطاعت کی اللہ کے رسول کی اسی نے ہی اللہ کی اطاعت کی ہے. ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا, اور جو اس سے پھر جائے تو فرمایا اس سے بڑا جو ہے ہم نے آپ کو کسی کے اوپر زبردستی کرنے والا جو ہے نہیں بنا کے بھیجا ہے.